فکر اقبال ہمارے ان اجتماعات کا ایک اہم موضوع ہوتا ہے. آج اس حوالے سے شکوہ جواب شکوہ کے چند منتخب اشعار انشاءاللہ, اور پھر اس کی روشنی میں اقبال کا فکر کیا تھا اور اس وقت اس حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں. میں دعوت خطاب دیتا ہوں ناظم اعلی تحریک خلافت انجمن خدام القرآن جھنگ کے صدر محترم جناب مختار حسین فاروقی صاحب کو.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, قال تبارك وتعالى وذكرهم بايام الله, وقال تبارك وتعالى فان الذكرى تنفع المؤمنين, صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من البيان لسهرا وَإِنَّ مِنَ الشَّيْرَ لَحِكْمَةً او كما قال صلى الله عليه وسلم. صدر مجلس امیر تنظیم اسلامی, قابل احترام رفقا اور عزیز احباب, اس وقت کا موضوع ہے فکر اقبال شکوہ جواب شکوہ کی روشنی میں. علامہ اقبال کے تین اشعار بڑے مشہور ہیں جو ذرا سا بھی تنظیمی فکر سے ربط رکھتے ہیں. فرماتے ہیں, انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات, یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل, یا خواب کی آغوش میں تسبیح و مناجات. یہ مذہب مسلک, یہ مسلک مردان خود آگاہ خدا مست, وہ مذہب ملا و نباتات و جمادات. علامہ اقبال کا ایک خاص انداز ہے کلام کرنے کا, اور تنظیم اسلامی کا فکر علامہ اقبال کے کلام سے بہت قرب رکھتا ہے. بانی تنظیم اسلامی کے کئی کتابیں براہ راست اسی فکر اور علامہ اقبال کے اشعار سے متعلق ہیں. علامہ اقبال اور ہم, یہ امیر محترم کے خطابات اور تحریر کا مجموعہ ہے. یہ ان کی ایک اور کتاب ہے, اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل اور انحراف کی راہیں. یہ بھی علامہ اقبال ہی کے انقلابی فکر پر مشتمل کتاب ہے. اور امیر محترم نے اور بانی تنظیم نے جو حضرات علامہ اقبال کے فکر سے انحراف کر رہے ہیں ان کی تشخیص کی ہے, اور معین کیا ہے اس کتاب میں کہ علامہ اقبال کے فکر, انقلابی فکر کو لے کر چلنے والی واحد جماعت تنظیم اسلامی ہے. علامہ اقبال اور قائد اعظم, نظریہ پاکستان, یہ بھی اسی موضوع پر کتاب ہے. یہ کتابیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ تنظیم اسلامی کے فکر کا علامہ اقبال کے کلام سے بہت گہرا تعلق ہے. لیکن یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ جنہوں نے بانی تنظیم کے خطابات سنے ہیں یا اب بھی سنتے ہیں ویڈیو کے ذریعے, آڈیو کے ذریعے, ان کے ہاں کلام اقبال کثرت سے اور بل بر محل اشعار کے ذریعے سے سامعین کے ذہنوں میں ڈالا جاتا تھا. لیکن آج ہمارے ہاں فکر اقبال اور اشعار اقبال جو ہیں, کلام اقبال, اس کی اہمیت اور اس کا تذکرہ اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے کہ اگر ہم کلام اقبال کو اب پڑھیں, اس کا مطالعہ کریں, ان کے اشعار کو اپنی زبان پر لائیں, تو ابلاغ میں آسانی ہوگی. وہ چیز جو سامع پہلے سے مانتا ہو کسی آدمی کی عظمت, اسی کی دلیل سے اس کو اگر سمجھا دیا جائے تو آپ کی بات آسان ہو جاتی ہے، آپ کا مسئلہ آسان ہو جاتا ہے، لمبی بحث نہیں کرنی پڑتی کہ بس اتنا ہی کہنا ہے کہ علامہ اقبال نے بھی یہی کہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. تو کم از کم پاکستان کے رہنے والے مسلمان جو ذرا سے بھی باشعور ہیں اور تعلیم یافتہ ہیں، وہ آپ کی بات کو فوراً قبول کر لیں. قرآن مجید میں جیسے مثال دی بھی جاتی ہے کہ حضرت لقمان کا ذکر ہے سورہ لقمان میں، اور منتخب نصاب میں وہ درس بھی ہے. تو لقمان، حضرت لقمان کی جو حیثیت عربوں کے نزدیک تھی، وہی حیثیت ہمارے ہاں علامہ اقبال کی ہے کہ اللہ تعالی نے لقمان کی وصیتیں قرآن مجید کا حصہ بنا دیا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہی تھی. اتنی معقول باتیں ہیں اور فطرت کے قریب باتیں ہیں کہ اللہ نے ان کو نقل فرما دیا قرآن مجید ہو بہو. تو اسی طرح کلام اقبال بھی قرآن حکیم سے ہی ماخوذ ہے. خود علامہ اقبال نے کہا ہے کہ گر دلم آئینۂ بے جوہرس، اللہ سے رسول اللہ کی وساطت سے دعا کیے، گر دلم آئینۂ بے جوہرس ور بحرفم غیر قرآن مزمرس، اگر میرا دل اس میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اور میرے کلام میں قرآن کے سوا کچھ پوشیدہ ہے، روزے محشر خار و رسوا کن مرا، کون آدمی یہ بد دعا کر سکتا کہ قیامت کے دن مجھے رسوا کر دیا جائے، بے نصیب از بوس ہے پاک ان مرا، مجھے محروم کر دیجیے، اسے اپنے قریب بھی نہ آنے دیجیے. یہ آدمی وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کو ان کے کلام، اپنے کلام پر، کہ میرا کلام واقعی قرآن مجید پر مشتمل ہے، اس پر اس کو یقین ہو، یقین کامل ہو. اب آتے ہیں موضوع کی طرف. دو نظمیں، نام آپ نے سنا ہوگا اور بہرحال آدھے سے زیادہ رفقا ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی نہ کبھی شکوہ جواب شکوہ بھی پڑھا ہوگا. جہاں تک شکوہ کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے شکا یشکو، اس کے معنی ہوتا ہے شکایت کرنا، اور تقوی کے وزن پر اصل لفظ تو ہے شکوہ، لیکن غلط العام ہے، بہرحال شکوہ کہا جاتا ہے اور اسی کو صحیح سمجھتے ہوئے ہم شکوہ کا لفظ استعمال کریں گے. انہوں نے ایک نظم لکھی تھی مسلمانوں کے حالات کی عکاسی کرتے ہوئے، جو انہوں نے لاہور میں ایک ہے انجمن، خود انجمن حمایت اسلام، اس کے سالانہ جلسے ہوتے تھے. مسلمانوں کا ایک پلیٹ فارم تھا جس پر وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے. اسلامیہ کالج لاہور ریلوے روڈ پر جو ہے وہ انہی کا ہے، اور بھی کئی ادارے اس کے تحت ابھی بھی چل رہے ہیں. اسی میں جولائی 1911 میں انہوں نے 1911 میں وہ نظم پڑھی تھی اور مسلمانوں کو ایک جذبہ اور حوصلہ دیا تھا. اس میں کچھ اشعار ایسے تھے کہ جس میں اللہ سے شکوہ کیا گیا تھا، جس پر لوگوں نے تو عام تو محسوس نہیں کیا، لیکن علماء نے بہرحال محسوس کیا کہ یہ اللہ سے شکوہ جو ہے یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا، اور اس کی کوئی تاریخ گویا کہ مسلمانوں کے ہاں ہے ہی نہیں. لہذا ایک سوالی نشان لگا دیا گیا کہ یہ اشعار، طالباً پانچ اشعار ہیں، کہ یہ شعر تو اس میں نہیں ہونے چاہیے تھے، اور علامہ اقبال کو بہرحال تنقید کا نشانہ بنایا گیا. پھر انہوں نے ایک نظم 1912 میں لکھی ہے شمع و شائع، اس میں اسی پہلو کو آگے بڑھایا، اور پھر 1913 میں جواب شکوہ انہوں نے کہا. شکوہ میں اللہ سے شکایت کی گئی تھی کہ ہم، اے اللہ، ہم مسلمان ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین پہنچایا تھا اس کے دنیا میں امین ہیں، لیکن ہمارے باپ دادا تو سے چند صدیوں پہلے صحابہ کرام تھے، اس کے بعد تابعین تھے، تبا تھا، ان کو تو آپ نے بڑی عزت دی تھی، اور آج ہم مسلمان ہیں، دنیا میں ذلیل ہیں. 1900 کے بعد جو دو دہائیاں آئی ہیں، تین دہائیاں، جب یہ نظمیں لکھی گئیں، جو ماحول تھا کہ دنیا میں پہلی جنگ عظیم کے بعد تمام مسلمان اکثریت کے علاقے یورپی اقوام کے غلام تھے، کوئی علاقہ سوائے ترکی، ایک چھوٹا سا ملک تھا، وہ برائے نام آزاد کہلاتا تھا، لیکن تھا وہاں بھی وہ کمال عطا ترک تھا، اور اس میں حکومت بال واسطہ انگریزوں کی. تو شکوہ کیا ہے کہ اللہ ہمارے حالات کیا ہے. تو شکوے میں بہرحال کچھ الفاظ ایسے بھی آ گئے ہیں، اس کی میں خود تھوڑی سی تشریح تعویل کروں گا کہ وہ کیسے آ گئے. پھر جواب شکوہ میں انہوں نے قرآن و حدیث سے مسلمانوں کو بتایا ہے، گویا کہ اللہ کی طرف سے قرآن حدیث میں یہ جواب ہے. شاعر جو ہوتا ہے، جو شاعری کرتا ہے، شعر میں اور نثر میں فرق یہی ہے. نثر میں حالات و واقعات یوں کہ تو بیان کر دیے جاتے ہیں، یہ واقعہ ایسے ایسے. شاعر جو ہے وہ کوئی سچویشن ہوتی ہے، سیناریو ہوتا ہے، اس میں وہ تخیل سے کام لیتا ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی طرف سے تخیل میں ڈال کر ایک مربوط جو ہے وہ وقوع بنا دیتا ہے، اور اپنی طرف سے وہ ساری کمی بیشی جو ہے وہ اپنے تخیل کے ذریعے پورے کر کے اپنے سامعین کو سنا دیتا ہے. شاعری اسی لیے مؤثر ہو جاتی ہے. شاعر کا اگر تصور صحیح ہے، اسلام کے مطابق ہے، توحید کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، خالق و مخلوق کا فرق سمجھتا ہے، تو وہ شاعری اسلام کے مطابق ہوگی، وہ شاعری توحید کی گویا کہ وہ پرچار کرے گی. اور اگر خالق و مخلوق کا فرق نہیں رکھتا اور جو ہے وہ بندے اور اللہ کو جو ہے وہ اللہ کا صحیح تصور نہیں ہے، توحید نہیں ہے، تو وہ شاعری گمراہ کن شاعری ہو جاتی. علامہ اقبال نے جواب شکوہ میں عین قرآن و حدیث کے مطابق وہ ساری باتیں کہی ہیں جو آج تنظیم اسلامی کا فکر ہے. ابھی جو باتیں آغاز سے اب تک ہوئی ہیں کہ قرآن مجید ایک زندہ کتاب ہے اور قرآن مجید کے کچھ حقوق ہیں اور قرآن مجید سے تمسک کرنا چاہیے، جواب شکوہ میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے سارے مسائل اور غلامی کی واحد وجہ یہ قرار دی کہ تم چاہتے ہو کہ تم سے صحابہ جیسے سلوک کیا جائے اور اتنی عزت دی جائے، وہ تم کس منہ سے کہتے ہو؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. تم غلام ہو اس کی کوئی وجہ ہے؟ اللہ نے ایسی غلامی نہیں دے دی تمہیں، تم قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہو. اور یہی ہمارا فکر ہے، اور علاج بھی ہے کہ اس کو قرآن کو دوبارہ پکڑو، تمسک بالقرآن کرو اور اس سے آگے بڑھ جاؤ. تو ان کا فکر علامہ اقبال کا جو ان کی شاعری میں آیا ہے وہ تنظیم اسلامی کے فکر سے بہت مشابہت رکھتا ہے. چاند باتیں تمہیدی ہیں، وہ کر کے پھر جیسے کہ کہا اعلان کیا گیا تھا، میں شکوہ جواب شکوہ کے چاند جو بند ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھوں گا اور مختصر تشریح کروں گا. علامہ اقبال مفکر پاکستان ہے اور بانی تنظیم کے نزدیک مجدد فکر اسلامی ہے. پاکستان میں اسلام آنا ہے اور روایتی اور مذہبی تصور نہیں بلکہ انقلابی فکر آنا ہے، اور وہ اس دور میں پیش کرنے والے علامہ اقبال ہیں. انقلابی فکر یہ ہے جو اس کتاب میں بالکل شروع میں ہی دیا ہوا ہے، جس کے وہ مجدد ہیں، کہ ایک تصور اسلام کا کہ نماز، روزہ، حج، زکات ذاتی طور پر جو معاملات ہیں وہ اسلام کے مطابق کر دیے جائیں. ایک تصور دنیا میں سیکولر ہے، جو اس قسم کے مذہبی ہیں جو نماز روزے تک اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی اجتماعی معاملات سیکولر طرز پر چلانا چاہتے ہیں، جیسے ہمارے ملک میں آج چل رہے ہیں، دوسرے بہت سارے مسلم ممالک اور بھی ہیں. علامہ اقبال کا فکر یہ ہے کہ دین و دنیا کی تقسیم ختم کر دی جائے اور انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی کو اکٹھا کر کے اور اس کو اللہ اس کے رسول کے احکام کے تابع کر دیا جائے، اس کے لیے جدوجہد کی جائے، کوشش کی جائے، اس کو غالب کر دیا جائے، اللہ اس کے رسول کے احکام کے تحت پوری زندگی، انفرادی معاملات اور اجتماعی معاملات جو ہم چھ گوشے گنتے ہیں، تین انفرادی زندگی کے اور تین اجتماعی زندگی کے، سب کو قرآن و سنت کے تابع کر دیا جائے، اللہ اس کے رسول کے احکام کے تابع کر دیا جائے. تو یہ انقلاب ہے. وہ انقلاب کا نہ صرف تصور دیتے ہیں بلکہ اس کے جدوجہد کی دعوت دیتے ہیں. پاکستان بنا انہی کے فکر پر بنا، وہ مفکر پاکستان کہلاتے ہیں. اور تنظیم اسلام علامہ اقبال اور ہم، یہ جو کتاب ہے اس میں بانی تنظیم نے بھی ان کو مجدد فکر اسلامی کہا. تو مجدد بہرحال بہت ایک اعلیٰ ہمارے دین میں ایک اصطلاح ہے، اس کا خاص مفہوم ہے. ان کا فکر قرآن و حدیث پر مبنی ہے، خود انہوں نے اسی کا دعویٰ کیا ہے اور دعویٰ 100% درست ہے. اسی لیے بعض شعرا اور قدردانوں نے انہیں رومی ثانی کہا ہے، اور اسی بنیاد پر ان کے کلام کو مثنوی مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی طرح ہست قرآن در زبان پہلوی کہنا بے جا نہیں ہوگا. شکوہ اور جواب شکوہ ان کی مار کا آرا نظموں میں سے ہیں. شکوہ انہوں نے انجمن حمایت اسلام لاہور کے سالانہ جلسے منعقدہ جولائی 1911 میں خود پڑھی. علامہ کی آواز بہت اچھی تھی اور تات و لفظ اپنا کلام مؤثر انداز میں بھی پڑھ سکتے تھے. جواب شکوہ 1913 کی اسی طرح کے سالانہ جلسہ میں پڑھی گئی. شکوا کا لفظ میں نے بتا دیا شکایت کے مصدر سے ہے، اور اصلاً یہ لفظ تقوا کے وزن پر شکوا بنتا ہے، مگر غلط العام ہونے کی وجہ سے شکوا ہی پڑھا جاتا ہے، اور یہی صحیح. 1901 سے شروع ہونے والی 20ویں صدی کے ابتدائی عشروں میں مسلمانوں کی حالت کل روح ارضی پر بڑی قابل رحم تھی. سلطنت عثمانیہ سمٹ کر مختصر ہو گئی تھی، اور اس کا روب اور دبدبا اور شان و شوکت اب پہلے جیسی نہیں تھی. پہلے سلطنت عثمانیہ 3 بر اعظموں پر مشتمل تھی، پورا افریقہ اور آدھا یورپ، آدھے سے زیادہ یورپ، پورا مشرق وسطی اور ہندوستان کی سلطنت مغلیہ بھی انہی کے ماتحت تھی. علامہ اقبال نے اسے مرد بیمار قرار دیا ہے جب یہ نظم لکھی جا رہی تھی انہی دنوں میں، کہ وہ بس ایک بہت پہلوان قسم کا آدمی تھا، لیکن اب وہ بیمار ہو کر بستر مرگ پر پڑا ہے. اب صاف ظاہر ہے وہ ماضی تو اس کو بہت اچھا ہے، لیکن اب اس کی موجودہ عملی زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں. ساری دنیا میں مسلمان یورپی اقوام کے محکوم و غلام تھے. پہلی جنگ، جنگ عظیم 1914 سے 1918 کے بعد سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی اور ترکی نام کا صرف ملک باقی رہ گیا. 1914 سے پہلے بھی مغرب کی یلغار کی وجہ سے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں میں اضطراب تھا، مگر مجموعی طور پر امت خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی. علامہ اقبال نے شکوا 31 بند ہے میں مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کی. انہوں نے مسلمانوں کو اپنی حیثیت اور دنیا میں مقام یاد دلایا ہے، اور اسلام کے کارناموں کے ذریعے بالواسطہ طور پر اپنے شاندار ماضی سے روشناس کرایا، اور شکایت کے انداز میں اللہ سے خطاب کا معنی اور مدعا یہ تھا کہ مسلمان اللہ سے اپنے لیے دنیا میں عزت اور اقتدار مانگے. یعنی اپنے آپ کو کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اسلاف تھے، ان کو اللہ تو نے اقتدار دیا تھا، دنیا میں عزت دی تھی، حکومت دی تھی، تو ہمیں کیوں نہیں دے رہا؟ تو یہ کہ ایک جذبہ پیدا کیا تھا کہ مانگو اللہ سے، اللہ سے مانگنا چاہیے، شکوا اللہ سے ہی ہے بارہ. تو اس میں مسلمانوں نے وہ جو ہے وہ جذبہ پیدا ہوا، اور جوابی طور پر یہ آیا کہ تم کس منہ سے مانگ رہے ہو، اپنا عمل تو دیکھو ذرا، اپنی شکل دیکھو، کپڑے دیکھو، رہن سہن دیکھو، کلچر دیکھو، اپنی مصروفیات دیکھو، تو پھر پتہ چلا کہ ہمیں تو بہت کچھ کرنا ہے. اگر ہم جو دعا مانگ رہے ہیں اس کا اپنے آپ کو اہل بنانا ہے تو پھر ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا. یہ جواب شکوا. پھر جب شکوا سے فارغ ہوئے تو احساس ندامت ہوا، یعنی اس وقت تو جذبہ تھا، لیکن جیسے ہی جتنے سوچا جس نے کہ ہم اللہ سے مانگ تو رہے ہیں لیکن ہمیں تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہمیں تو ناظرہ نہیں آتا، ہم تو قرآن میں خدا نہیں کرتے، قرآن میں لکھا کیا ہمیں پتہ نہیں، تو پھر احساس ہوا کہ ہمیں کچھ کرنا ہوگا، تب وہ مقام حاصل ہو سکتا ہے جو صحابہ کرام کو حاصل تھا رضی اللہ عنہ. احساس ندامت ہوا کہ ہم حقیقتاً ہیں کون، اور تاریخ کے بہاؤ میں کھڑے کہاں ہیں، اور ہماری حیثیت کہاں ہے. علامہ اقبال نے 1912 میں شمع و شاعر ایک نظم کہی جو اتنی عام نہیں ہوئی، گویا کہ یہ بات مسلمانوں کے احساسات پر سوار ہوئی کہ ایک شاعر تو کیا بات کرتا ہے کہ خود کے اور خود کلامی کے انداز میں پوری قوم کو خواب غفلت اور اپنی بے وقتی کا اندازہ ہوا. اس احساس ضیاء کو علامہ اقبال نے غنیمت سمجھا، اور پھر جواب شکوہ میں مسلمانوں کے اصلاح احوال کے لیے اللہ کا جواب، جواب شکوہ گویا امت مسلمہ کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں فرض منصبی سامنے لایا گیا ہے. اس کو سورہ آل عمران کی آیات 101 تا 103، جس کا حوالہ آج کے بھی کئی تقریروں میں کئی دفعہ آ چکا ہے، میں بیان کردہ لاہے عمل سمجھیں، یا تنظیم اسلامی کے رفقاء کے لیے مانوس اصطلاح فرائض دینی کا جامع تصور، کہ علامہ اقبال نے وہ تمام آیات اور احادیث نبویہ سامنے رکھ کر 1913 میں یہ نظم کہی تھی. جو اس میں حل پیش کیا گیا جواب شکوہ میں، وہ قرآن مجید کی آیت کا ہو بہ ہو ترجمہ ہے. ایک تو یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. پھر وہ حدیث میں جو تحریک خلافت کے حوالے سے اسلام کے عالمی غلبے کے لیے ہم پڑھتے ہیں کہ اسلام اب جب غالب ہوگا، قرب قیامت میں غالب ہوگا، غالب ہوگا تو کل روح ارضی پر ہوگا، اور وہ جو غالب ہوگا اس کا نام نظام خلافت ہوگا، کہ 1913 میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں. अबुल कलाम इसका नाम नहीं ले सके किसी वजह से, उन्हें हुकूमत इलाहिया नाम रखा था। और हमारे आज तक के जो भी जमात इस्लामी है, उलमा है, आज भी उन हदीसों का हवाला देकर इस्लाम के मुस्तकबिल के निजाम और आलमी गलबे को खिलाफत का नाम देने को तैयार नहीं। अभी तक उनकी जुबान में नहीं आता। अल्लामा इकबाल वो जाहिर शख्सियत है जिन्होंने 1913 में कह दिया, अकल है तेरी सिपर, इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी। और आखिरी शेर जो जवाब शिकवा का, पहले सुना दूं कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे। तुम उठो अपने जज्बे से, तकदीर खुद रकम कर दो कि ऐसे इस्लाम गालिब होना होता। जैसे डॉक्टर अब्दुल समी साहब कह रहे थे कि हमें तो अपना एक मिशन लेके चलना है, और अगर मिशन लेके चलेंगे तो रास्ते खुद बखुद बनते चले जाएंगे। अल्लाह का मिशन है कि दुनिया में दीन गालिब हो, हम वो काम लेकर निकलेंगे तो कोई रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता। अल्लाह के काम में कौन रुकावट बनेगा। 1913 में ये नजम पड़ी, उस वक्त तमाम मुसलमान बरतानवी अकवाम के शिकंजे में आ गए थे, आलम असबाब में गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे, जिससे जवाब शिकवा, जिससे एक गिरी हुई जख्म खुर्दा और पीसी हुई कौम के जज्बात जाग उठे। तुर्की यहां से 3000 मील दूर है, वहां अंग्रेज ने खिलाफत खत्म कर दी, और हम गुलाम कौन थे अंग्रेजों के, गुलाम की हैसियत क्या था, नौकर की क्या हैसियत है मालिक के सामने। हमने तहरीक यहां चली, तहरीक खिलाफत के नाम से, और ऐसी जोरदार तहरीक चली पूरे जनूबी एशिया में, हिंदुस्तान में, कि अंग्रेज की हुकूमत ढोल गई, करीब था कि छुट्टी हो जाएगी, जाओ। गुलाम कौम ने अपने आका के खिलाफ बगावत कर दी, और बगावत की किस वजह से की थी, वो अखुवत इस्लामी थी, वरना तुर्कों से हमारा क्या रिश्ता है, न हमारा खानदान, न बिरादरी, न जबान, एक मुसलमान है वो भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, और जोरदार तहरीक चला। यह नामा इकबाल की इसी जो है वो शेर में हिकमत होती है और शेरों के असरात होते हैं, उसकी वजह से आम मुसलमान में जज्बा पैदा हो गया। इसी शायराना कलाम ने से कौम में वो बड़ा जो जज्बा पैदा हुआ जो पहले तहरीके खिलाफत की शक्ल में सामने आया, कि बरतानिया के 1917 के बाद के इकदाम से जब खिलाफत उस्मानिया खत्म की गई तो महकूम और गुलाम कौम के अफराद ने 4000 मील दूर सिर्फ अखुवत इस्लामी के रिश्ते के बलबूते पर ऐसी शानदार और मिसाली तहरीक चला दी कि अंग्रेजी इक्तदार डोल गया। अल्लामा इकबाल ने इस डायनामिज्म, ये जो हरकत जज्बा तहरीकियत पैदा हुई कौम में और कौम की बेदारी पर, 1923 में तुलुए इस्लाम नजम लिख दी। जज्बा देखा कि कौम में है तो उन्हें तुलुए इस्लाम नजम लिखी है, गोया कि कौम जिन मरी नहीं है, बारह जिंदा है, इसमें कुछ जान है और ये काम कर सकती है। उसी में वो शेर है, मुसलमानों को अल्लाह की तरफ से ऐसा इकतदार हासिल होने वाला है, शिकोहे तुर्कमानी जेन हिंदी नुत के अराबी। अब दुनिया में इस्लाम दुनिया में गालिब होगा तो हिंदुस्तान के मुसलमान उसके हरावल दस्ता होंगे और पूरे आलम पर उसका गलबा होगा। और हां, कुरान हदीस के मुताबिक को हुकूमत होगी। ये 1923 की उस नज्म का लुब्बे लुभाव है, उसके लिए मुसलमानों को उभारा है, कई तरीकों से उभारा है, समझाना है। उसी में वो शेर है कि सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। ये उसी तुलु इस्लाम नजम में। और अहादीस नबिया की रोशनी में गुलामी के दौर के इख्तिताम पर दोबारा दुनिया में खिलाफत अर्जी के इहया और आलमी गलबे इस्लाम का नक्शा भी खींच दिया। दौरे गुलामी में जब अंग्रेज भी नहीं सोच सकता था कि हमारी हुकूमत कहीं खत्म होगी, बर्टन रसल मशहूर बरतानवी मौरख है, वो 1871 से 1873 1971 तक तकरीबन 98 साल की उम्र में फौत हुआ, वो कहता है कि मेरी जवानी का जब दौर था 40 साल की उम्र के लगभग, तो अंग्रेजों में बरतानिया में नौजवानों में ये तस्वुर आम था 1910 के लगभग कि बरतानवी इकतदार दुनिया में कभी खत्म नहीं होगा। बर्टन रसल की आपबीती में लिखा हुआ, जब अंग्रेज का देन ये था उस वक्त अल्लामा ने ये कहा है कि दुनिया में इस्लाम दोबारा गालिब होगा और सारी दुनिया पर फैल जाएगा, कुरान हदीस की बुनियाद पर। और इसी को उन्होंने कहा है कि आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं वे हैरत हूं कि दुनिया क्या से हो जाए। انگریز کے دور میں واضح الفاظ میں نہیں کہہ سکتے تھے کہ انگریز دفاع ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا، لیکن بھارت نے سب کچھ کہہ دیا تو کہنا تھا. اور اسی کی وجہ ہے کہ مغرب نے کوشش کر کے علامہ اقبال کو ایسا حرف غلط کی طرح مٹا دیا پاکستان سے کہ نصاب سے نکال دیا، کلام پڑھنا چھوڑ دیا، چھٹی ختم کر دی کہ اس علامہ اقبال کا کوئی تعلق اس قوم سے رہنا نہیں چاہیے. یہ بلا وجہ نہیں ہے، کوئی پیچھے سے ایسی طاقت ہے زبردست اور ایسا مشن ہے جو کام کر رہا ہے کہ علامہ اقبال کے فکر کو مسلمان پاکستان کے ذہنوں سے نکال دیا جائے اور قوم کو ابھارا اور جگایا اور حیات قوم کے طور پر زندہ رہنے کی آرزو پیدا کر دی، یعنی مردہ جسموں میں زندگی کی رمق پیدا کر دی. آئیے اس جذبے اور اس پس منظر میں شکوا اور جواب شکوا کے چند اشعار آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، جہاں ضروری ہوگا تشریح بھی کر دیں گے. شکوا میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے ماضی سے کئی مثالیں دے کر کہا ہے کہ اللہ یہ مسلمان ہی تھے جن کو آپ نے یہ عزت دی تھی، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں وہ عزت کیوں نہیں دے رہا؟ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں. اللہ اب ہمارے ساتھ ویسا سلوک کیوں نہیں، ویسی عزت کیوں نہیں جو صحابہ کے ساتھ تھی؟ ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. تو غلطی ہو ہی جاتی ہے بندے سے، انسان بندہ بشر ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کوئی درگزر کر کے لمبی ویسی عزت دے دیں. یہ شعر ہے جس پر نشان ہے کہ یہ علماء نے نوٹ کیا کہ یہ اللہ سے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. علامہ اقبال کا یہ کلام مطلب ان کو فکر و فلسفے کا حصہ نہیں، سمجھانے کا انداز ہے. آپ میں سے کتنے ہوں گے جو قرآن مجید با ترجمہ پڑھتے ہوں گے؟ سورہ انعام میں حضرت ابراہیم کا وہ واقعہ موجود ہے کہ قوم کو سمجھانے کے لیے، کون کہہ سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذہنی سفر ہے؟ گمراہ ہوگا وہ شخص جو کہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ذہنی سفر ہے کہ پہلے انہیں جو ہے وہ ستاروں کو دیکھا کہ یہ خدا ہے، وہ ڈوب گئے، دوں گا لاہور والا کو دے لو، یہ کیسے ہو سکتا ہے خدا جو چھپ جائے. پھر چاند کو دیکھا، قوم مانتی تھی کہ یہ خدا ہے، جب چاند بھی چھپ گیا تو کہتے یہ تو مان ہو نہیں سکتا. سورج کو دیکھا تو وہ تو بہت بڑی چیز ہے، یہ خدا ہے، وہ سورج پرستی بھی کرتی تھی، وہ بھی چھپ گیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو ایسے خدا کو نہیں مان سکتا، میرا خدا تو وہ ہے کہ میں 24 گھنٹے، ابھی رات دعا کے موضوع پر آ گئی تھی بات کہ آپ جب چاہیں اللہ سے مخاطب ہو سکتے ہیں، ہمارا خدا تو وہ نہیں ہے کہ جی وہ چھپ گیا جی ختم، اب 12 گھنٹے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی. تو یہ قوم کو سمجھانے کے لیے ایک ان کے جو ہے وہ محاورے میں ان کو سمجھانے کے لیے بات تھی، فرضی بات تھی. حضرت ابراہیم پر کسی درجے میں بھی کوئی شخص بقامی ہوش و حواس یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ ان کا ذہنی سفر ہے. اسی طرح علامہ اقبال نے بھی یہ بات سمجھانے کے لیے کہی تھی کہ لوگوں میں جذبہ پیدا ہو کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کتنے بلایا ہے نا کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے ہی شکوا کر رہے ہیں نا. اور پھر قوم میں جذبہ پیدا ہوا تو پھر اپنے اوپر جب نگاہ ڈالی کہ ہم کون ہیں جو مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں حکومت دے دے، تمہیں تو کوئی خاکرو بھرتی کرنے کو تیار نہیں، تمہیں حکومت کیسے دے دے گا اللہ تعالیٰ؟ تو میں نے اللہ کا کہنا مانو، اپنے اوپر اسلام نافذ کرو، اپنے اڑوس پڑوس والوں کو بتاؤ، ایک حد تک اس کا حق ادا کرو، پھر اللہ تعالیٰ سلطنت بھی دے دے گا، اور پھر پہلے کسی ایک علاقے میں اسلام غالب ہوگا، پھر اس سے بڑھے گا، پھر اس سے بڑھے گا، پھر گلوبل بھی ہو جائے گا. لیکن اس کا کوئی طریقہ ہے، اس کا کوئی مراحل ہے، وہ پورے تو کرو. جیسے آج کی تقریر میں بھی آ رہے تھے کہ اسلامی انقلاب کے کچھ مراحل ہیں، کچھ جہاد ہے، کچھ جد و جہد ہے، کوئی کوشش ہے، یہ پہلے ہی مرحلے میں تو نہیں کہ دعا کی اور ہو گیا، ایسے تو نہیں ہو سکتا. امتیں اور بھی ہیں، ان میں گناہگار بھی ہیں. شکوا اللہ سے کر رہے ہیں، اللہ مسلمان ہیں، ہم غلام ہیں، ہم تجھے مانتے تو ہیں کم از کم. دنیا میں تو ایسی ایسی قومیں ہیں جو ان میں بڑے گناہگار ہیں، اس والے بھی ہیں، مست مے پیندار بھی ہیں، ان میں ہوں گے کچھ ذرا جھکے رہتے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ کو کچھ مانتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو اپنی سیکولرزم میں مست ہیں، ملحد ہیں، مانتے ہی نہیں اللہ کو. ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیدار بھی ہیں. پوری رشیا USSR جو تھا وہ سارے کا سارا اس کو ملحد کہلاتا، اللہ کو مانتے ہی نہیں. رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اللہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہم تیرے ماننے والے ہیں اور تو ناراض ہوتا ہے تو ہم سے ہی ناراض ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، لیکن بہرحال ایک اللہ سے ہی ہم مانگ رہے ہیں، اللہ سے شکوا کر رہے ہیں. ابھی توبہ کے موضوع پر وہ حدیث آ گئی تھی कि जब बंदा किसी जज्बात की कैफियत में होता है तो वो ऊंट वाले ने कहा था कि ऐ अल्लाह मैं तेरा रब हूं और तू मेरा बंदा है, निकल गया था ना जुबान से और दरगुजर फरमाया रसूलल्लाह, तो शिकवे में हो जाता वो बात। मैं फिरे कौनों मकान में सेहरों शाम फिरे, मैं तौहीद को लेके सिफत जाम फिरे। जैसे मेहमान आ जाए, वो जो हमारा पख्तून कल्चर है कि जमीन पर बैठे होते हैं, बड़ी सारी जगह है, सबको पानी पिला रहे हैं, ठंडा जग है पार पानी डाल डाल के दे रहे हैं। जैसे मेहमानों को कोई चीज कोई मशरूब पेश किया जाता है, हमने सारी दुनिया में तौहीद इस तरह तकसीम की। कोह में दश्त में लेके तेरा पैगाम फिरे, और मालूम है तुझको कभी नाकाम फिरे, अल्लाह तुझे जानता है, कभी नाकाम नहीं लौटे, अल्लाह की मदद से ही नाकाम नहीं लौटे, लेकिन कहीं शिकस्त निकाली हमारे जो असलाफ थे। दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दुनिया का नक्शा आप में से बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों के सामने होगा, सऊदी अरब के मगरब में मिस्र है, उससे मगरब में लीबिया है, फिर अलजायर है, फिर मराकेश है, मराकेश के आगे बहरे ओकेनूस है, पुराने जमाने में उसको बहरे जुल्मात कहते थे, कि उससे आगे कोई जानता ही नहीं था कौन है। उससे आगे फिर वो अमेरिका बाद में दरियाफ्त हुआ, कोलंबस ने 1492 में किया है। हजरत अमीर मुआविया के दौर में मुसलमान अफवाज वहां तक गई थी, और एक सहाबी ने मराकेश जब फतह हुआ तो मराकेश के मगरबी साहिल पर जो बहरे ओकेनूस का साहिल है, अपना घोड़ा समुद्र में डाल दिया था और कहा यह था कि अल्लाह तेरी जमीन खत्म हो गई, हमारा जज्बा खत्म नहीं हुआ, और जमीन होती है मोर फतह का, अल्लाह मैंने इसी का हवाला किया है, हमने तो समुद्र में घोड़े डाल दिए। बनी अगियार की अब चाहने वाली दुनिया, इसमें उन्होंने आखिरी जो बंद है कुछ उसमें मुसलमानों की जवाल और पस्ती और जो दीन से दूरी है उसका तस्करा किया है। अल्लाह ठीक है नमाज नहीं रोजा नहीं, लेकिन हमारी हालत गुलामी बहुत खराब है और अब दुनिया में हमारी कोई इज्जत नहीं है। बनी अगियार की अब चाहने वाली दुनिया रह गई अपने लिए ख्याली दुनिया, के बाद नमाज पढ़ लो तहज्जुद पढ़ लो, मरोगे तो कभी अगर कामयाब हो गए, जैसे हम कहते हैं कामयाब होना ही नहीं है नमाज रोजे से, तो बस जन्नत का तसव्वुर है जो हमारे लिए। हम तो रुख्सत हुए औरों ने संभाली दुनिया, अल्लाह मुसलमान कोई मुल्कदार नहीं है, उस वक्त ठीक था, कहां से तौहीद आ जाएगी, मुसलमान नहीं रहेंगे तो तौहीद कहां से आ जाएगी। फिर ना कहना हुई तौहीद से, हमारे तर्ज गुफ्तगु होता है कि मैं मुसलमान तो हूं पर नमाज नहीं पढ़ता, मुसलमान तो हूं जुमा भी कभी कभी पढ़ लेता हूं, दोस्तों क्योंकि मैं बोले तो फिल्म भी देख लेता हूं, और जो है वो कभी शराब भी चल जाती है कि मैं मुसलमान हूं। तो इसी तरह का अंदाज अल्लामा ने इख्तियार किया, लेकिन असल ये था कि लोगों को एहसास हो कि हम आज जहां खड़े हैं गंदे पानी में गिरे पड़े हैं, गटर में गिर गए, लेकिन गटर में गिरने से कोई सोने का टुकड़ा जो है वो मिट्टी का नहीं बन जाता, उसको निकालो, उसको पाक साफ करो, वो तो सोना ही है, हीरा ही है। तो मुसलमान बेअमर है तो कोई बात नहीं है, उसको जगाना होगा, कोई काम करना होगा। मुसलमानों की जो मुसलमान जाग रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है ना कोई कि अपने मुसलमान भाई को जगाओ। वल तक मिनकुम मदियदून खैर, क्या मानी है कि जो अभी तक जागे नहीं उनको जगाओ, जो जाग गए उनकी कोई जिम्मेदारी है, ये नहीं कि जो जाग जाए मैं ही जन्नत में चले जाऊं सीधा अकेला पूरे डब्बे में अकेला बैठ के चले जाऊं, कोई मेरे साथ शरीक रहो, नहीं दूसरों को जगाओ। मुसलमानों को साथ लेके चलना होगा, उनमें काम करना होगा, इस्लाह आवाल का काम करना होगा, एहया इस्लाम का काम करना। वो हदीस हजरत मुरसल हदीस जो है कि मन जाउल मौत वह मतलब इल्म लियो ये बेहन इस्लाम बहन हुन नबी दरदन वाहिद फिलजिल्ला, ये किस लिए काम करो। असल तो एहसास था कि हर मुसलमान में जज्बा पैदा हो और उठ के खड़ा हो जाए कि हम तो सहाबा के मानने वाले हैं, आज गलती होगी चलो तौबा करते आगे बढ़ते, और तौबा के फजाइल आपने पढ़ी ली है। अताए वो मेरा जम्बे कमल ला जम्बल हूं, गुनाह से सच्ची तौबा करने वाला आदमी ऐसे होता है जिससे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। आप एहसास तो दिलाओ लोगों को, हम कितने लोगों के पास पहुंचते हैं तौबा कराने के लिए और तवज्जो दिलाने के लिए और हदीस सुनाने के लिए। जवाब शिकवा के अशार, अब यानी अल्लाह ने कुरान हदीस के जवाब है, साथ में कोई अल्लामा अल्लाह से को बातें नहीं कर रहे थे, शायर एक तखयल बनाता है कि भाई यूं मैंने शिकवा किया है और वो आसमान पे चला गया और अल्लाह ने सुना। हदीस में है बहरहाल जिससे वो दलील निकली थी कि अल्लाह ताला مظلوم کافر بھی مظلوم ہو نا اس کی دعا عرش کو ہلا دیتی ہے. تو مسلمان اگر کوئی پریشان حالی میں دعا کرے گا تو نہیں جائے گی. تو شکوا تھا بے باک میرا, وہ آسمان چیر گیا میرا, اللہ تک پہنچ گئی بات. پھر جواب ہے اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے, تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے, عالم کیف ہے, دانائے رموز کم ہے, ہاں مگر عز کے اسرار سے نامحرم ہے. ناز ہے طاقت طاقت گفتار پہ انسانوں کو, بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. فرشتوں کی زبان سے کہلوایا کہ یہ وہی آدم کی آواز لگتی ہے, فریکوینسی وہی لگتی ہے جو آدم جنت میں رکھا گیا تھا اور شیطان کے ہتھے چڑھ کے اس نے وہ درخت کا پھل کھا لیا تھا اور پھر نکال دیا گیا تھا. یہ اسی طرح کی کوئی آواز ہے جو اس کی آواز تھی اور اس کا لہجہ تھا. فرشتوں نے یہ تبصرہ کیا کہ پھر اللہ سے بات نہیں کر سکتا, عاجزی سے بات کرنی چاہیے, غلطی ہو گئی. ہم اب جواب شکوا میں یہ اللہ کی طرف سے یہ ہے, ہم تو مائل با کرم ہے کوئی ساحل ہی نہیں, ہم تو تمہیں ساری دنیا کی خلافت دینے کو تیار ہیں, اٹھو کرو, اہل تو ثابت ہو اور کھڑے تو ہو جاؤ کم از کم مقابلے کے لیے. تم سامنے میدان 313 صحیح سامنے تو آؤ, ہم دینے کو تیار ہیں, تمہیں فتح دے دیں گے. لیکن 313 نہتے ہزار کے مقابلے میں کھڑے ہونا اس کے لیے بھی جذبہ چاہیے. وہ بدر کی جو رات تھی, وہ جو 313 نہتے تھے انہیں سامنے ہزار نظر آ رہے تھے اور وہ مسلح تھے, ادھر جشن منایا جا رہا تھا, ناچ گانا ہو رہا تھا, کنسرٹس ہو رہے تھے کہ کل فتح ہوگی, وہ ناچنے گانے والی عورتیں ساتھ لائے تھے, جشن بھی منائیں گے فتح کے بعد. اور ادھر 313 تھے, کل 8 تلواریں 313 میں سے, 70 نیزے, باقی کے ہاتھوں میں بخاری شریف میں روایت ہے کہ ڈنڈے تھے. اگر وہ 313 ہمارے جیسے ہوتے اور رات درمیان میں تھی کہ جی مجھے تو ذرا باہر میں بچے یاد آ رہے ہیں, وہ شوٹ لگاتا مدینے دوسرا بھی تیسرا بھی, صبح ایک بندہ نہ ہوتا ہمارے جیسا ہوتا, کل مرنا ہے ہزار کے سامنے, جان بچاؤ. لیکن ایک بندہ نہیں بھاگا, یہ جذبہ ان کا, موت نظر آ رہی تھی سیدھی, تو اللہ نے بتا دی. تو کہا گیا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی شاعری نہیں, کوئی توبہ کرنے کو تیار نہیں, ہم تو وہ تمہارے گناہوں کا صفائی بانٹنے کو تیار ہیں. اتائب من الذنب کمل لا ذنب لہ, آؤ چلو توبہ کرو. توبہ کون کرتا ہے, راہ دکھلائیں کسے, کوئی راہ روے منزل ہی نہیں, کوئی چلنے نہیں چاہتا ادھر. تربیت عام تو ہے, جوہر قابل ہی نہیں. وہ ایسے ٹیلنٹڈ لوگ آئیں آگے بڑھے اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے سروں پر خلافت کا تاج رکھ دے گا, لیکن ایسے لوگ آئیں تو صحیح نا. آپ کا ماحول ہے, آپ سب جانتے ہیں پاکستان میں دینی تعلیم کون حاصل کرتا ہے بتائیں, بچے میٹرک کرتے ہیں, انٹر میں جاتے ہیں, ایف ایس سی کرتے ہیں, ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے اور لا کرنا ہے, آج ایم بی اے کر رہے ہیں, دینی تعلیم کون حاصل کرتا ہے. جو خود شوق سے بچے کو دینی تعلیم دلائی جائے کہ یہ دین پڑھے گا اور دین کی خدمت کرے گا, 1% بھی, ہزار میں ایک آدمی بھی نہیں ہو. تو جب کوئی جوہر قابل ہی نہیں تو دین کہاں سے آ جائے گا. ملک چلانے کو آسان ہے, نمازیں نہیں چاہیے. وہ بہت سارے جو برے لوگ ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہوگا, پولیس کو کنٹرول کرنا ہوگا, ایکسائز کو کنٹرول کرنا ہوگا, اور پٹوار خانہ اور جناب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور تعلیم ڈپارٹمنٹ سب کو, کہ آج کے بعد غلطی نہیں ہوگی. کہ کون کرے گا, ایسے جرت والے لوگ چاہیے. یہ جب پیدا ہو جائیں گے, پاکستان میں 100 ضلع ہیں اور 50 آدمی آپ پیدا کر دیں, اگر سین میں سوچ لیں کہ ہر ضلع میں صرف 50 آدمی ایسے کھڑے ہو جائیں کہ پولیس, ایک آدمی کہے جی پولیس میرے ذمہ, کل سے کوئی کرپشن ہو جائے, اس کو پتا ہونا چاہیے کہ پولیس میں کرپشن کیسی ہوتی ہے اور کہاں کہاں لوپ ہولز ہیں. کچہری میرے ذمہ, کوئی کام غلط ہو جائے تو مجھے پکڑ لیں گولی مار دیں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میرے ذمہ, تعلیم میرے ذمہ, کوئی ایک سند جیلی جاری ہو جائے تو مجھے گولی مار دیں. کون کہے گا بتاؤ, لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے, انقلاب کیسے آ جائے. آج اگر اللہ تعالیٰ حکومت دے دے تو اسلامی انقلاب کو بھی بدنام کرنے والی بات ہوگی, لوگ دیکھیں گے کہ جی وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے, آئندہ نام لینا مشکل ہو جائے گا. تو جذبہ چاہیے, آؤ کرو, ٹیلنٹڈ لوگ چاہیے, سمجھدار لوگ چاہیے, اور وہ سمجھدار لوگ بھی آ کر دین کو چلا سکتے، باصلاحیت لوگ چاہیں. ابو بکر باصلاحیت تھے، حضرت عمر باصلاحیت تھے، وہ سارے جو ہمارے عشرہ مبشرہ کے لوگ ہیں وہ اس قوم مسلمانوں کا انٹیلیجنسیا ہے، برین ٹرسٹ ہے جس کو آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں، انہوں نے چلایا، اسی پر ہلار بن کے دکھا دیا. کوئی قابل جس سے تعمیر و آدم کی وہ گل ہی نہیں، یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل تو ہم شانے کہے دیتے ہیں. کہ ایران کا خاندان تھا جو حکمران تھا، کہ کاؤس کہ قباد نام ہے ان کے، کہ خسرو. ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے، کوئی نکلے تو ہم تو کولمبس کو امریکہ دریافت کرا دیتے، کوئی نکلے تو صحیح کرتے. کام کرنے کے لیے ہمت ہو، جذبہ ہو. کس قدر تم پہ گراں، تم کہتے حکومت دے دو، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. مرد انقلاب میں نے عربی میں لکھا ہے کہ دوسرے تربیت ہونی چاہیے رفقا کی جو تنظیم میں شامل ہو، اور اس کے لیے فرق کہا گیا ہے کہ رات تہجد کی نماز سب سے زیادہ ضروری ہے. علامہ کہہ رہے ہیں کہ رات کی بیداری تم پہ گراں ہے، تو کہاں سے جواب آ جائے گا؟ ان ناشیت اللیل ہی اشد وطن واقعوں وکیلا. رات کا جاگنا آدمی کی سوچ صحیح کر دیتا ہے، وہ سارے کش بل جیسے کپڑا استری کر دیتے ہیں نا، اور اسی طرح آدمی کی طبیعت صاف ہو جاتی ہے جو راتوں کو جاگتے ہیں، دن کو کام بھی کرنا ہے اور پھر رات نیند توڑ کے اٹھے اور تہجد پڑے. تب آزاد پہ کہہ دے رمضان بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری، اسی کو مسلمانوں نے کہتے. قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ شکوہ میں علامہ نے کہا تھا کہ اللہ ہم نے دنیا سے شرک کو اور اس کو ختم کیا تھا. جواب میں ہے کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو زمینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو بتاؤ؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. کون ہے تارے کے آئینے رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ دین پہ چلنا یہ حالات نہیں ہیں، تو کون سوچ رہا ہے؟ آج کی سوچ ہے، آج کے مسلمان یہ کہتے ہیں، اس دور میں داڑھی رکھنا اور جو ہے وہ دین پر چلنا اور یہ کرنا اور پردہ کرنا اور حلال کمانا مشکل ہے. مصلحت وقت، آج وقت نہیں، مصلحت نہیں حالت. کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟ کوئی قانون نہیں ہمارے ملک میں کہ شادی پہ بینڈ باجا لازمی ہے. دلہا مسلمان ہوتا ہے، اس کے والدین مسلمان، پوری برادری مسلمان، دلہن مسلمان، دلہن کے والدین، دلہن کی برادری مسلمان، شادی جو ہوتی ہے نتیجہ وہ خیر اسلام، خلاف اسلام. یہ کون مشورہ دیتا ہے؟ کون سا قانون ہے جس کے ساتھ شادی غیر اسلامی ہو جاتی ہے؟ ہم خود کرتے ہیں. ہمارے ذہنوں میں شعار اغیار جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. بچہ پیدا ہو تو محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کا ہفتے کے ساتویں دن عقیقہ ہونا چاہیے. یہ جو ہیپی برتھ ڈے ہر سال برتھ ڈے منا رہے ہیں، عقیقہ اس لیے نہیں کرتی پیسے نہیں، اور ہر سال جو وہ جھولا آ رہا ہوتا ہے موم بتیاں اور نئے کپڑے اور یہ، وہ کون پیسے دیتا؟ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. ہمارے ہی نبی ہیں لیکن ہمیں ان کے پیغام کا احساس نہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کدھر جا رہے ہیں؟ وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکہ تبھی نہ رہی، شولہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو؟ ہر کوئی مست میز ہو کے تن آسانی ہے، کام نہ کرنا پڑے، نتیجہ نکلا. تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے، نئے دولت عثمانی ہے، تمکو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن دے. آج کا مسلمان قرآن کو چھوڑ کر, ہمارا تنظیم اسلامی کا فکر یہی, علامہ اقبال بھی کہہ رہے, عہد نو برق ہے آتش زنے ہر خرمن ہے, ایمن اس سے کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے. وہ میڈیا ہے, بی بی سی ہے اور میڈیا ہے اور انٹرنیشنل گلوبل ہے, ایک خبر پہ ہوتی ہے دنیا میں پانچ منٹ میں گھوم جاتی ہے, وائرل ہو جاتی ہے وہ ویڈیو اور وہ میسج. شہر کے لوگوں کو بعد میں بدلتا ہے کہ بہاولپور میں کوئی واقعہ ہو گیا, بی بی سی والے پہلے بتا دیتے, وہ میسج فیس بک پہ اور اس پہ جو ہے وہ پہلے آ جاتا. تو آج ساری دنیا ایک گلوبل ہے اور ان کا ایک خاص مقصد ہے سیکولرزم میں پھیلا رہے, دین کے لیے وہ واقع نہیں ہے, وہ سارے ان کے پاس موجود ہیں. اس نئی آگ کا اقوام کوہن ایندھن ہے, باقی جو بھی کوئی مذاہب ہیں دنیا میں وہ سب جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں. اسلام ایک لوہے کا چنا ہے مغرب کے لیے, وہ ختم نہیں ہو رہا. علامہ نے 100 سال پہلے کہا ہے کہ ملت ختم رسول شعلہ با پیرہان ہے, مسلمان ختم نہیں ہوئے لیکن ان کے کپڑوں میں بھی آگ لگی, جل سکتے ہیں اگر احتیاط نہ کی گئی تو. ابھی انہوں نے ہوش نہ سنبھالا تو وہ بھی آگ لگ چکی ہے کپڑوں میں, باہر آگے جا سکتی. آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلسما پیدا, تو نے مٹ جائے گا, مٹ جائے گا اینا کے مٹ جانے سے, نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے, ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے, پاسباں کعبے کو مل گئے سنم خانے سے. کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے, عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے. دنیا میں اگر کوئی امن اور چین اور عادلانہ نظام کا کوئی تصور دنیا میں موجود ہے صرف اسلام کے پاس, اور ہم سوئے پڑے. ساری دنیا چاہتی ہے کہ عادلانہ نظام آ جائے, کون سی ماں چاہتی ہوگی کسی بچی کی عزت لوٹ جائے, اور کون سا باپ چاہتا ہوگا کہ جو ہے وہ ظلم ہو اور زیادتی ہو اور ایسے ہو. ہر کوئی چاہتا ہے کہ امن ہو, لیکن وہ پیغام ہمارے پاس ہے, باقی ساری دنیا تو لوٹ رہی ہے, لوٹنے والی ہے, نظام ہوئی, ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. ہمیں ہم قیامت کے دن استغاثہ ہوگا ہمارے خلاف کہ نظام تمہارے پاس تھا, تم نے دنیا کو کیوں نہیں بتایا. چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری, ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری, زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری, کوکب قسمت امکان ہے خلافت تیری, وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی. تو اللہ کا مشن ہے پورا ہونا, ہمارا تو ہے ہی نہیں, تو اللہ کا کام کر رہے ہیں, ہم آگے بڑھیں گے, اللہ ہماری مدد کرے گا, وہ اپنا کام خود کرائے گا ہم سے. آخری شعر پڑھ کے بس ختم کر رہا ہوں. عقل ہے تیری سپر, عشق ہے شمشیر تیری, میرے درویش خلافت ہے جہانگیر. تو گلوبل ڈومینیشن آف اسلام ہے, علامہ اقبال نے 1913 میں کہہ دیا ہے, ماں سیو اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری, تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری, جو تم چاہو گے وہ ہوگا, جدھر تم رخ کر لو گے وہ علاقہ فتح ہو جائے گا, وہ ملک فتح ہو جائے گا, لیکن کام تو کرو. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ایک ہی شرط ہے کہ محمد سے وفاداری کا دم بھرنا چاہیے, اعلان کرنا چاہیے, گھر میں جا کے گھر والوں کو ملا کے ایک کوئی جو ہے وہ پارٹی کر لیں, مٹھائی منگائیں, سموسے منگائیں, پھل منگائیں, چائے بنائیں, سارے گھر والوں کو پوچھیں گے کیا ہو گیا, پوچھا کیا ہوا, خیر ہے؟ آپ کہیں جی اللہ اس کے رسول کی بڑی بے وفائی کر لیا, آج کے بعد ہم طے کر رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول سے بے وفائی نہیں کریں گے, بھوکے رہ لیں گے, عید پہ نئے کپڑے نہیں بنائیں گے اور مکان میں ڈیکوریشن نہیں کریں گے, لیکن اللہ اس کے رسول سے بے وفائی نہیں کریں گے. یہ طے کر لیں, اکیلا آدمی طے کرتا ہے نا تو گھر میں مخالفت ہوتی ہے, آدمی چل نہیں سکتا, پورے گھر والا یہ فیصلہ کر لے گا تو پھر وہ گھر بڑا سکون سے چلے گا. آپ ہفتہ باہر رہے ہیں دین کے لیے, 15 دن باہر رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, اور یہ وفاداری کا اعلان ہوگا. تو ایسے ہی لوگ چاہیے جو آگے بڑھ سکتے. کی محمد سے وفا, یہ محمد سے وفاداری کا اعلان, اور اللہ کو یقین ہو کہ یہ بندہ واقعی سچا کہہ رہا. ہم اللہ سے وعدہ کرنے کو تیار نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہم تیرے وفادار رہیں گے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار رہیں گے. اس میں اگر صدق کے دل سے ہم یہ کہہ سکیں اور یقین دلا سکیں, اللہ دلوں کا حال جاننے والا ہے, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ اسلامی انقلاب دنیا میں بہت جلد آئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسی طرح کا جذبہ عطا فرمائے جو مفکر پاکستان علامہ اقبال ہم سے توقع کر رہے ہیں. والسلام.
یہ شکوہ جواب شکوہ جو میں نے شامل کیا تھا ہمارے اس پروگرام کے اندر کلام اقبال سے. اصل میں اس کا خاص وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت بھی یہ کیفیت تھی اور آج بھی ہے کہ مسلمان یہ سوچتا تھا کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں جو کل کائنات کا مالک ہے, ہم محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, لیکن دنیا میں ہر جگہ پٹائی مسلمانوں کی ہو رہی ہے. یہ اگر اس وقت کی بات ہے, 1913 کی بات ہے یا 11 کی بات ہے, 11 میں یہ لکھا گیا ہے, اس وقت بھی وہی حال تھا اور آج بھی تقریباً وہی حال ہے. ایک عام انسان مسلمان کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ اگر ہم رب العالمین جو کل کائنات کا مالک ہے, ہم اس کے نام لیوا ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں, تو ہمارے اوپر یہ ظلم و ستم دنیا میں کیوں ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ پھلنا پھولنا تو مسلمان کو چاہیے, سب سے زیادہ عزت مسلمان کی ہونی چاہیے, سب سے زیادہ طاقتور مسلمان کو ہونی چاہیے, اس لیے کہ اس کے پاس اللہ کی مدد ہے. یہ ایک بہت بڑا سوال اس وقت بھی تھا اور آج کے نوجوانوں کے دلوں میں بھی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں, اللہ کے دشمن پھل پھول رہے ہیں, شاید اللہ بے بس ہو گیا. اصل میں یہ ہے جو آج کے نوجوان کے دل میں بھی سوال ہے. چنانچہ اس کا بہترین جواب علامہ نے دیا. سب سے پہلے تو مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کی کہ ساری خدمات ہماری ہیں, ہم نے قربانیاں دی ہیں, ہمارے آبا و اجداد نے کیا کچھ نہیں کیا, دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, اور آج کیا ہے؟ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر, برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. تیری رحمت کے سارے مظاہر تو لگتا ہے کہ یورپ اور امریکہ اور یہ سب ان کے لیے, اور جو ظلم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں اور جو پس رہی ہے قوم, وہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم. اس سے ایمان جو ہے وہ بھی متزلزل ہو رہا تھا کہ کوئی رب ہے بھی کہ نہیں, اور گویا کہ یہ جو سیکولرزم ہے اس کے لیے اس کو پروموٹ کرنے والی بات صورتحال ہے. جب تک کہ مسلمان کو صحیح گائیڈنس نہ دی جائے, تو علامہ نے یہ شکوے کا انداز بھی اختیار کیا اور بڑا تلخ انداز اختیار کیا تاکہ لوگ متوجہ ہوں. ایک شعر تو ابھی پڑھا ہی نہیں جس پہ سب سے زیادہ بے باکی ہے, جس پر علماء نے علامہ کے خلاف فتویٰ دیا تھا کہ یہ تو اسلام سے گیا, کہ کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے, بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے, یہاں تک کہہ دیا. اس لیے کہ مسلمان کے دل میں تو یہی تھا, عام نوجوان کے دل میں تو یہی بات ہے. اس جذبات کو الفاظ کا جامہ پہنا کر علامہ نے گویا کہ سب کے لیے سامنے کر دیا کہ یہ ہے اس وقت کی کیفیت, اور جواب ان کے ذہن میں تھا قرآن و سنت کا کامل, یوں کہنا چاہیے کہ جو اس کی مصداقات ہیں اور قرآن و سنت کی تعلیمات وہ پوری کے پوری ان کا مستحضر تھیں. لیکن کچھ وقت لگا, اس لیے کہ جو شعر کی آمد ہوتی ہے اس کے لیے بھی ایک خاص ماحول ہوتا ہے. ڈیڑھ دو سال کے بعد پھر جواب شکوہ آیا جو قرآن و سنت کی تعلیمات کا نچوڑ ہے اور اس میں ساری رہنمائی موجود ہے. اور اگر میں آج آپ سے پوچھوں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے شکوہ اور جواب شکوہ پڑھا ہوا ہے اس سے پہلے, شاید چند ہاتھ اٹھیں گے. پورا شکوہ جواب شکوہ, جزوی نہیں, بہرحال زیادہ سے زیادہ ہوں گے تو 2-4-5% افراد ہوں گے اس وقت. یہ ہم اتنے دور ہیں اس سے, ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کو ہماری نصاب کا حصہ بنایا جاتا تاکہ نوجوانوں کی صحیح ذہن سازی ہوتی, لیکن علامہ کے پیغام کو جو بھی کچھ تھا بھی اس کو بھی کھرچا جا رہا ہے نصاب سے. یہ ہو رہا ہے ظلم. اور دیکھیے جو بات آخری کہی ہے, گویا کہ 100% وہی منہج. آخری بات, آخری جو شعر ہے وہ نچوڑ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اتنا جامع ہے, اتنا کمپریہنسو ہے. محمد رسول اللہ سے وفا کا کیا مطلب ہے؟ قرآن سے بھی وفا, اللہ سے بھی وفا. یہ دین کس کے ذریعے سے ملا ہے؟ دی ہم اوست سب کا سب جو ہے وہ وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، قرآن بھی تو وہیں سے ملا ہے ہمیں. تو چنانچہ انہوں نے کوئی قرآن کا لفظ استعمال نہیں کیا، کچھ اور نہیں کیا، کی محمد سے وفا، اس میں ساری چیزیں آ گئی، اللہ سے بھی، اللہ کے دین سے بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ ہے وفاداری کا جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک وفادار جماعت بنے اللہ کی. جو علامہ کے جو ہے وہ خوابوں کی تعبیر ہو، اور کیسے اس وقت انہوں نے کہا کہ میرے درویش خلافت ہے، جہانگیر تیری، یعنی خلافت تیرا مقدر ہے، اور اب جو خلافت آئے گی وہ کل روح ارضی پر ہوگی. یہ ہے وہ حقائق، اور بہت ہی قیمتی کلام ہے، لیکن یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل اور ہم خود بھی اس سے بہت حد تک محروم ہیں. تو علامہ کے زبان سے بھی وہی سارا پیغام جو ہم اس پلیٹ فارم سے مختلف عنوانات سے بیان کر رہے ہیں، اسی کا نچوڑ ہے جو اس جواب شکوہ میں موجود ہے.